السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاطر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ فاطر مکی سورت ہے، 45 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون اس کا اللہ تعالیٰ کے قانون و جزا کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن کی اس دعوت پر ایمان لے آئیں، اور اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا. اس کا زمان نزول جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ کے قیام کا دور تھا اس کا تیسرا دور، یعنی نبوت کے 6 سال سے 10 سال میں کسی وقت نازل ہوئی، جبکہ شدت اپنے عروج پر تھی اور آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں. تو یہاں پر دراصل جو قریش کے جو لوگ تھے، سرداران قریش اور ان کی جو متکبر قیادت تھی، ان کو دھمکی دی گئی ہے. اس کا جو پیچھے کی صورتوں سے ربط ہے، یعنی جیسے کہ پیچھے سورہ سبا میں ہم نے جنات کی عبادت کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی عبادت کی نفی کی گئی، اور سورہ فاطر میں دراصل فرشتوں کی عبادت کی نفی کی گئی ہے، اور دونوں صورتوں میں سرداران قریش کے تکبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم جو تکبر میں مبتلا ہو اسے چھوڑ دو، اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اور اگلی سورت جو یاسین آنے والی ہے، اس میں دراصل مشرکین کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی تفصیل موجود ہے. سورہ فاطر میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بدلے میں انسان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا آیت نمبر 12 میں کہ میٹھا اور کھارا پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی غذا فراہم کرتا ہے، اور پھر سمندر سے موتی بھی اسے ملتے ہیں، یا پانی میں وہ کشتیاں بھی چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتا ہے. پھر توحید کی آفاقی دلیلیں دی گئی ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رنگ برنگے پھل پیدا کیے، دنیا کو کس طرح خوبصورت بنایا، پہاڑوں کو کس طرح سے زمین میں گاڑ دیا. تو اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کی طرف غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. اسی طرح سے انسانوں کو یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ سارے کے سارے انسان دراصل اللہ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ کو نہ کسی کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ تو غنی اور حمید ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی وضاحت کی گئی کہ اگر وہ انسانوں کے گناہوں کی سزا دینے پر آئے تو زمین کی پیٹ پر کوئی باقی نہ بچے، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک عذاب کو ٹالتا رہتا ہے. جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو دیکھ لیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسم مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فاطر کا لفظ آیا ہے اور یہی سورے کا نام بھی ہے. فاطر فطرہ سے فا توئیں را، کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر کے اسے خوبصورت شکل دینا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اور فاطرن کو مخترعن سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پہلے پہل ایجاد کرنے والا، اختراع کرنے والا کسی چیز کا. دراصل اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان اور زمین پہلے پہل بغیر کسی نمونے کے بنائے ہیں، یعنی کوئی ماڈل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کو ماڈل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو انسان ہوتے ہیں جن کو ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے کوئی وہ نمونہ دیکھتے ہیں پھر بناتے ہیں. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پہلے پہل بنایا، اسی طرح سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ جو فاطر کا لفظ ہے، فطرت بھی اسی سے ہے، اور اس کے لیے قرآن میں تقریباً 6 یا اس سے کچھ زیادہ الفاظ آتے ہیں. ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کون کون سے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. فطرہ شگاف ڈالنا اور تراش خراش کرنا. فجرہ کسی چیز کو وسیع پیمانے پر پھاڑنا اور بہانا. شقہ کسی سخت چیز کو پھاڑنا. فلقہ کسی بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. اور مخرہ کشتی کا پانی کو پھاڑنا جس سے آواز بھی پیدا ہو. اور خرقہ بھی لفظ آتا ہے کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے پھاڑنا. تو فاطر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف دنیا کو بنایا ہی نہیں, پیدا نہیں کیا, بلکہ تراش خراش کر کے اسے خوبصورت شکل بھی دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے خوبصورت اور بہترین شکل و صورت پر بنایا ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی بات کی گئی ہے اور ان کے پروں کی بات کی گئی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے کئی قسم کے ہیں اور الگ الگ فرشتوں کے ذمے الگ الگ کام دیے گئے ہیں. کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں, اور اس میں بھی جو خاص طور سے نبیوں پر جو وحی لانے کا کام ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے, کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور بھی جو انبیاء تھے ان کے دل پر نازل ہوتے ہیں. باقی جو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں فرشتے الگ الگ امور پر معمور ہیں. بعض فرشتے اللہ کا حکم لے کر پہنچتے ہیں اور پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. فرشتوں کے پر کے بارے میں ہم کو حدیث میں بھی مضمون ملتا ہے. ان کے پر کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارے ذہن میں پرندوں ہی کے پر آتے ہیں جس کی بنا پر پرندے فضا میں اڑتے ہیں جو ان کو عطا کیے گئے پرندوں کو. تو اب یہ فرشتوں کے پر کیسے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں, کہ میں نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور مشرق و مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اس طرح سے پر ہوتے ہیں. یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ جیسے ہم لوگ بعض اوقات بچپن سے سنتے آئے ہیں نا کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں, تو یہ بات ہمیں ملتی نہیں ہے کہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں. کس سے یہ مضمون ہمیں نہیں ملتا ہے. ہاں یہ مضمون ملتا ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ فرشتوں کو دیکھیں قیامت کے بعد, یعنی جب حشر کا میدان ہو یا پھر حساب کتاب ہو رہا ہو, تو اس وقت فرشتے ہمیں دکھائی دیں, کیونکہ اس وقت تو غیب کا پردہ ہٹ جائے گا. لیکن یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں, انتہائی فرما بردار ہیں, اور اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انہیں حکم دیا گیا ہے. اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے حکم میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. تو اس سے پھر یہاں پر دراصل مشرکین کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی, یعنی ان کا وہ عقیدہ ریجیکٹ کر دیا گیا کہ فرشتے بھی سفارشی ہوں گے یا فرشتے بھی ہماری کوئی مدد کریں گے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ نہیں, بلکہ فرشتے تو خود اللہ تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں, وہ زبردست اور حکیم ہے. اگر ہم اس جملے کو عام معنوں میں لیں تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں, وسیع معنی ہو سکتے ہیں اس کے, اللہ تعالیٰ چاہے تو انسانوں کی نسل جتنی چاہے بڑھاتا رہے, یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے انسان ہوں, چاہے کوئی بھی مخلوق ہو, حیوانات ہو, وہ جتنے چاہے پیدا کرتے رہے, لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہے, مخلوق کی تعداد بڑھاتا رہے, یا پھر زمین اور آسمان کے اندر جو ستارے اور سیارے ہیں ان میں بھی مزید اضافہ کرتا رہے, اور ان میں ہر آن ہم سب جانتے ہیں اضافہ ہو ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے کرے, یعنی ہر چیز کا دینے والا, پیدا کرنے والا, بڑھانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کوئی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے, دے دے, تو کوئی اس کو روک لے, اور جسے اللہ تعالیٰ روک لے تو اس کو کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ اس کو دے سکے. اور جو ہم نماز میں فرض نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اللہ تعالیٰ جو تو دے اسے روکنے والا, اور جو تو روک لے اسے دینے والا کوئی نہیں ہے, وہ عزیز اور حکیم ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، رازق، خالق، مالک سب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عطا اور بخشش ہے جو بھی کچھ انسان کو ملا ہے، لہٰذا انسان اسی کے آگے جھکے. یعنی جب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ یہاں پر جو توفکون کا لفظ آیا ہے کہ تم پھر کس طرح سے پلٹ جاتے ہو، یہ جو شرک تم جو کرتے ہو اور بتوں کی پوجا تم کرتے ہو، تو تمہیں اس کی کس نے اجازت دی یا کس نے تمہیں اس کی طرف اکسایا یا بہکایا؟ توفکون اگر ہم اس کو افکن سے سمجھیں تو مانی ہوں گی کہ پھرنا، تم کہاں پھرے جاتے ہو، اور اگر ہم اس کو افکن سے لیں تو مانی ہوں گی کہ جھوٹ، جو سچ سے پھرنے کا نام ہے. تو یعنی تمہارے اندر یہ توحید اور آخرت کا انکار آخر کہاں سے آ گیا، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یہاں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور گھبرائیں نہ، یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. تو جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام آخر کا آخر کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے وہ تباہ اور برباد ہوئے. تو اگر یہ بھی باز نہ آئے تو ان کو بھی اسی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شروع سے اب تک ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں. تو قرآن کی دعوت کا جو مقصد ہے کہ دنیا میں رہنا تو ہے، دنیا سے فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن کتنا؟ جو آخرت کے لیے مطلوب ہو. تو دنیا میں رہنا دراصل ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، مقصد ہمارا کچھ اور ہے. یہاں تو ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، دیکھے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت قائم ہو کر رہنے والی ہے، دنیا کا خاتمہ یقیناً ہونے والا ہے. فَلَتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. اور غرہ یا غر پہلے سے ہم کئی دفعہ پڑھتے آئے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکا. اگر کچھ یعنی انسان دھوکے میں پڑ سکتا ہے تو یہی دنیا کے بارے میں دھوکے میں پڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد تو پھر آخرت ہے، اس میں تو حساب کتاب ہونے والا ہے. اور بڑا دھوکہ باز سے مراد یہاں پر شیطان ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہم شیطان کو آج اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں؟ تو اصل تو آپ دیکھیں کہ قیامت تو قائم ہونا ہے، اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور وہاں پر قیامت جب قائم ہوں گی تو اس وقت نیک لوگوں کو ان کا بدلہ اچھا اور برے لوگوں کو ان کا بدلہ مل جائے گا، یعنی اپنے اپنے عمل کی سزا دی جائے گی. تو لہذا ہمیں آخرت کی ان نعمتوں پر نظر رکھنی ہے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں ان آخرت کی نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو لہٰذا اس دھوکے باز سے بچ کر رہو جو تمہیں دنیا میں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا خوب انجوائے کرو. اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھ کے جنت سے محروم کروا دے. اور یہ مضمون ہم پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا تم شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تمہارا عدو ہے، دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس اس سے بچ کر رہو اپنے دشمن سے، کیونکہ وہ اپنے پیروؤں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کے مستحق بن جائیں۔ تب آپ سوچیں کہ ہم کو تو واقعی میں جنت جانے کے لیے شیطان سے بچ کر رہنا ہوگا، کیونکہ شیطان تو ہمیں جنت میں جانے سے روک رہا ہے، لیکن ہم جو ہے آج دنیا کی اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہی کو فالو کر رہی ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتی ہے، اسی کے پیچھے چل رہی ہے آنکھیں بند کر کے، جبکہ شیطان سے تو ہمیں عداوت رکھنی ہوگی، اس کے فریب سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہم کو بچنا ہوگا۔ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے ہم کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، اسی طرح سے شیطان سے بچاؤ کی ہمیں تدبیر کرنا ہوگی، جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا گیا تھا، افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا تم اس شیطان اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے برا انجام ہے۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ شیطان کے دھوکے کیا ہو سکتے ہیں آج کے دور میں۔ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مثال سے کہ شیطان کس طرح سے دھوکا دیتا ہے یا کیا کرواتا ہے انسان سے؟ دنیا کا بندہ بناتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اچھا بس بھاگ دوڑ کرتے رہو، ساری تگو دو، ساری بھاگ دوڑ، ساری کوششیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے، آخرت کے لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اچھا بڑھاپے میں کر لیں گے، یعنی ہمارے پاس جب قوتیں ہمارے پاس تازہ ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، امنگیں، طاقت سب کچھ ہوتی ہے، وہ وقت وہ ہمارا کیا کرواتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اعضا جواب دے جاتے ہیں، اسے دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں سے جسم پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، پیروں سے چل نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، اس وقت کو کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو۔ تو نہیں، یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے، ہمیں تو شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کے ہی بندے بنے رہنا ہے، آخرت ہی کے لیے کام کرنا ہے۔ اصل تو جو موقع ہے کام کرنے کا، وہ تو یہی پیریڈ میں کام کرنا ہے نا، جب انسان کی تمام قوتیں صحیح سلامت ہوں، وہ ہوش و حواس میں ہوں۔ تو دنیا سے بچ کر نہیں رہنا ہے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو شیطان کے دھوکے سے ہم اس طرح سے پھر بچ سکتے ہیں۔ ایک تو شیطان دنیا میں ہمیں الجھاتا رہتا ہے اور دنیا ہی کا بندہ بناتا ہے، دوسری طرف شیطان اس طرح سے بھی بہکاتا ہے کہ اچھا جو کرنا ہے کر لو، کیا ہونا ہے، آخر عمر میں عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا پھر اس طرح سے بھی بہکاتا ہے کہ فرشتوں کو، جنوں کو، اولیاء کو تم اپنا سفارشی بنا لینا، ان سے مدد مانگو۔ یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ اگر تم سے کچھ گناہ سرزد ہو بھی گیا تو کیا اس سے ہونے والا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، اور ابھی تو بہت بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ تو دراصل شیطان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے نیڈر اور گناہوں پر جری بنا دیتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ لوگوں شیطان کے فریب میں نہ آنا، اس کی بات نہ ماننا، وہ پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھو، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ دشمن کبھی دوست نہیں بن سکتا، وہ تمہیں شرک کی طرف، بدعمالیوں کی طرف، بدعات کی طرف دعوت دے کر بلاتا ہے اور خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے گناہوں کو، جسے تم ثواب سمجھتے ہو وہ دراصل بدعتیں ہیں، اور وہ تمہاری دشمنی میں یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اول دن سے تمہارا دشمن ہے۔ اس نے، ہم سب جانتے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، تو اس نے تو اس وقت سے دشمنی ہم سے پال رکھی ہے، لہٰذا اس کو دشمنی سمجھا اور اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامے رہیں، کیونکہ کتاب پڑھنے سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کون سا راستہ صحیح اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اگر ہم کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، تو اسی صورت میں پھر انسان کے بہکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو وہی والی بات ہے یہاں پر کہ کفر کا لازمی نتیجہ جہنم ہے اور ایمان کا لازمی نتیجہ جنت اور مغفرت اور اجر۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ بھلا ایک شخص جس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی ایک بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے، اور ایسا شخص سمجھانے سے بھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو ملامت کر کے ٹھیک راستے پر لا سکتا ہے کیونکہ اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ذہن نہیں بگڑا ہوا. لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہوتا ہے، جس میں برے اور بھلے کی تمیز باقی نہیں رہتی، جس کے لیے گناہ کی زندگی پسندیدہ ہوتی ہے، جو نیکی سے دور بھاگتا ہے اور بدی کو تہذیب اور ثقافت سمجھتا ہے، جو کھلم کھلا نیکی اور تقوی کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے دقیانوسیت کہتا ہے، اور جس کی نظر میں ہمیشہ گمراہی ہدایت ہوتی ہے اور ہدایت کو وہ گمراہی کہتا ہے، تو ایسے شخص پر پھر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور وہ کسی کے سمجھانے سے بھی سمجھ کر نہیں دیتا. تو ایسے آدمی کے پیچھے پڑنا لا حاصل ہے. اسے ہدایت دینے کی فکر میں اے نبی اپنی جان نہ گھلائیے. آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کے لیے بند نہیں کیے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہاں پر اس وقت جو کفار مکہ تھے یا سرداران قریش تھے اس میں سے کوئی شخص رہا ہو جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہوں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خود کے کہنے سے یا افسوس کرنے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک سامنے والے کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو تب تک کہ اسے کوئی ہدایت کی طرف کھینچ کر نہیں لا سکتا. خود میں بھی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. ریح، ریح کی جمع ہے، اور جب بھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کا ذکر آتا ہے تو ہواؤں کا ذکر ضرور آتا ہے، کیونکہ ہوائیں ہی ذریعہ بنتی ہیں بارش کو برسانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہوائیں چلتی ہیں اس کی وجہ سے پھر بادل چلتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بارش برستی ہے. تو یہاں پر دراصل دلیل دی گئی ہے کہ انسانوں کو جی اٹھایا جائے گا اسی طرح سے دوبارہ، جس طرح سے مردہ زمین میں زندگی دوڑ اٹھتی ہے پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، اسی طرح سے انسان بھی، مرے ہوئے انسان بھی دوبارہ جی اٹھیں گے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہو یبور. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہدا چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اب یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے یا آپ کی بات کو ریجیکٹ کرتے تھے، تو دراصل ان کو زوم تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہمارے ہی ذمے حج ہوتا ہے اور یہ جو حرم ہے ہماری دسترس میں ہے، ہم اس کے متولی ہیں، تو ہماری عزت ہے اس بنا پر. تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس گھر کی عزت کس لیے تھی، کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا، اور مشرکین مکہ کی بھی عزت اس لیے کی جاتی تھی کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آتے ہیں تو پھر ہماری عزت نہیں رہے گی. تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، اصل تو یہ کعبہ اللہ تعالی کا گھر ہے اور یہاں پر اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی. تمہارے معبودوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم کو مکہ، یعنی تمہارے معبودوں کی وجہ سے یہ حرم حرم نہیں بنا، اصل تو یہ گھر کی عزت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور یہ بت تو بعد میں لا کر اس میں رکھے گئے کیونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر یہ ہم اسلام کو مان لیتے ہیں اور بتوں کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو ہماری عزت نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ہر قوم کا ایک بت وہاں لا کر رکھا تھا، اس کی بنا پر سارے قوم کے لوگ وہیں آتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کی وجہ سے ہماری عزت ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں جو بت ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، اصل تو یہ عزت دراصل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی نے حرم کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے کعبہ کو حرم بنایا، تمہارے معبودوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عزت اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ تمام عزت کا سر چشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے دشمن بنتے ہو تو تمہیں عزت پھر کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر پاکیزہ قول کی بات کی گئی ہے کہ اگر تم بت پرستی اور شرک کے ساتھ اگر تم اس گھر کا طواف کرتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، اور ان کی نمازیں ہوتی بھی کیا تھیں، سیٹیاں اور تالیاں، تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے تمہاری عبادتیں جو شرک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو صرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس معنی رکھتے ہیں، اسی پر اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ پاکیزہ کلمات یا اقوال اللہ کی طرف اس وقت چڑھتے ہیں جب ان کی تائید عمل صالح سے ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں وہ قبر پرستی بھی کرتا رہے یا پھر کچھ اور بھی اس طرح کے شرک اور بدعات کرتا رہے، تو اس کے قول اور عمل میں تضاد ہو گیا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا بھی ہے، اور پھر ساتھ میں وہ شراب بھی پی رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں اس پر اس کو کوئی افسوس نہیں، تو اس کے قول اور عمل میں تضاد ہو گیا۔ تو پاکیزہ اقوال اگر عمل کے خلاف ہو یا عمل پاکیزہ قول کے خلاف ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتے۔ مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قول اور عمل میں انسان کے یکسانیت ہو۔ تو اسی طرح اعمال صالحہ جو ہوں گے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں جبکہ ان کی بنیاد پاکیزہ قول یا درست عقیدے پر ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ایسے اعمال بھی اوپر نہیں چڑھ سکیں گے اور نہ ہی قبولیت کا درجہ حاصل کر سکیں گے۔ تو دراصل جو عزت چاہتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خود بخود عزت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ دنیا اور آخرت میں مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو لہٰذا عزیز وہی ہوگا جسے اللہ تعالیٰ عزیز رکھے، اور ذلیل وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے۔ الکلم الطیب یعنی صاف ستھرے کلمات، یعنی جو بھی عبادات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہیں، تحمید ہے، تلاوت ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے جو کام ہیں اس پہ انسان اپنی زبان استعمال کرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، مطلب قبول ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے۔ اور یرفعہ میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عمل صالح ہے، یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، بلند کرتے ہیں، یعنی محض اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے اگر ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں عمل صالح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ دن رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح گھوم رہی ہے، تسبیح کے دانے جو ہے وہ آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلسل ان کے ہاتھ میں آپ کو تسبیح دکھائی دے گی، لیکن ساتھ میں غیبتیں شروع ہیں، ساتھ میں جو ہے اور برے کام بھی شروع ہیں، ساتھ میں دوسروں کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے، تو ایسے کلمات اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چل سکتے، ایسی ذکر، ایسی تسبیح اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو جو ذکر اوپر چڑھتا ہے وہ عمل صالح کے ساتھ چڑھتا ہے۔ جب تک عمل صالح ساتھ نہیں ہوگا، یعنی احکام اور فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی، تب تک کہ دوسرے تمام کوئی نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم اس کو یرفعہ کو، اس کی ضمیر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا یا ترجیح دیتا ہے، یعنی ذکر سے زیادہ جو عمل صالح ہے وہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو گویا قول عمل کے بغیر اللہ کے یہاں بے حیثیت ہے. اس بات کو ہم لوگ سمجھ لیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں وظیفہ پڑھ لیا, فلاں اذکار کر لیے, اب تو سیدھا جنت ہماری, چاہے عمل کچھ بھی کر لیں. بعض اوقات اپنے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھتے ہیں, بعض اوقات دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھتے ہیں, بعض اوقات کسی کی زمین ہتھیا لی, بعض اوقات کسی کو دھوکہ دے دیا, بعض اوقات کسی کا دل دکھا دیا, اور پھر خوب ذکر و اذکار کہ ہماری تو کوئی تسبیح نہیں چھوٹتی, ہم تو کوئی تسبیح 100 سے کم کی نہیں پڑھتے, یا ہم تو 125,000 سے مرتبہ کوئی کم کا وظیفہ نہیں کرتے. تو کتنے بھی وظیفے کر لیں, کچھ بھی کر لیں, جب تک کہ عمل صالح نہیں ہوگا کوئی کلمات اللہ تعالیٰ کے پاس بلند ہی نہیں ہوں گے. تو پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر عمل پاکیزہ اقوال کے خلاف ہو تو یہ پاکیزہ اقوال بھی نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتے ہیں. اور یہ کلمہ توحید ہو سکتا ہے, دعا ہے, ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ذکر ہے, لیکن اسی وقت یہ سب اوپر چڑھیں گے چاہے ہم روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت کریں, یا 5-5 پارے پڑھیں روز, یا 3 دن میں قرآن ہم مکمل کر لیں تلاوت کے ساتھ. لیکن اگر عمل صالح ندارد ہے تو اتنی تلاوت قرآن بھی کوئی کام کی نہیں. تو لہٰذا پہلے اپنے عمل صالح کو دیکھیں کہ عمل صالح وہ اگر صحیح ہے, یعنی ہم عمل صالح میں ہم اگر آگے ہیں تو الحمدللہ. آیت 11, واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے, یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اس کا مضمون پڑھ رہے ہیں سورہ فاطر کا, کہ جو کفار مکہ تھے یا سرداران قریش تھے, ان کو تکبر کا مرض لاحق تھا, وہ تکبر میں مبتلا تھے. تو ان کو دعوت یہی دی جا رہی کہ تکبر کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ اور اللہ تعالی کی اطاعت قبول کر لو. اور اسی بنا پر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکر پر مکر کیے چلے جا رہے تھے, جیسے کہ اوپر کی آیت میں بھی بتایا گیا. ان کی جو تدبیریں ہیں, بری تدبیریں, ان کا جو مکر ہے, اس کا وبال انہی پر ہوگا. ان کی جو سازشیں ہیں, جو اللہ کے رسول کے خلاف انہوں نے سازشیں کی یا قرآن کے خلاف, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اور قرآن کا تو کچھ نہیں بگڑا, بلکہ ان کی تدبیریں سب الٹی ہو گئیں. تو اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو باپ تھے آدم علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, اور پھر انسان کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق نطفے سے کی, یعنی نطفے سے اس کو وابستہ کر دیا, جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے. تو انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو مٹی اور نطفہ کیا معنی رکھتا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے, تو پھر والا انسان کو غرور اور تکبر کیسے زیب دیتا ہے. پھر یہاں پر وہ سٹیج بتایا گیا کہ جب کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا, مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہے, درج ہے, اور اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یعنی جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنی عمر ملے گی, کتنی عمر دراز ہونی ہے, اگر عمر دراز ہوئی بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, اور سارے فیصلے پہلے سے کر دیے جاتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے اور پھر دیکھے کہ بھلا کیا اس کو غرور زیب دیتا ہے. تو یہاں پر دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کے لامحدود اور ہر چیز پر مکمل تصرف پر روشنی ڈالی گئی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. انسان کے پاس محدود علم ہوتا ہے, ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ایک کتاب میں درج کی ہوئی ہے, لکھی ہوئی ہے, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھے اور کھارے پانی کے دونوں کے اپنی اپنی جگہ بہت سارے فائدے ہیں. جیسے کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے دریاؤں، چشموں، جھیلوں، اس کے ذریعے سے میٹھا پانی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، اور سمندر کا پانی کھارا اور کڑوا ہوتا ہے. پہلی قسم کا جو پانی یعنی میٹھا پانی، وہ انسان کے لیے سرور بخش ہے، زندگی بخشتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان زندہ بھی رہتا ہے، وہ پانی پیتا ہے. اور دوسرا قسم کا پانی جو سمندر کا پانی ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پینا تو دور کی بات ہے، انسان اسے نہا بھی نہیں سکتا. تو پانی دو قسموں میں بٹ گیا، اور دونوں قسم کے پانی ہمارے لیے ضروری ہیں، یعنی اس میں ہماری ضرورت کا سامان رکھ دیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ بعض اوقات سمندر ہی میں دونوں راستے ہوتے ہیں، یعنی دونوں پانی ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایسی دیوار حائل کر دی جاتی ہے کہ دونوں پانی ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہاں پر بتائی گئی ہے کہ سبحان اللہ، دونوں پانی زمین سے نکلتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی دریا میں بہ رہے ہوتے ہیں، دونوں پانی زمین میں جمع ہوتے ہیں، اوپر سے بارش برستی ہے اور اسی سے دونوں پانی بنتے ہیں، لیکن سمندر کا پانی کھارا ہو جاتا ہے اور دریا اور چشموں اور جھیلوں کا پانی میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جہاں سے میٹھا پانی نکلنا ہوتا ہے وہاں سے میٹھا ہی نکلتا ہے، اور وہی انسان کے لیے فائدہ مند اور سرور بخش ہوتا ہے. دونوں پانی کے ذخیرے انڈر گراؤنڈ ملتے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں. اب یہ جو آبی جانور ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کھارے پانی میں رہتے ہیں، یعنی مچھلی وغیرہ جتنے بھی جو اس طرح کے جانور ہیں، یہ حلال ہیں. تو کتنے فائدے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ جانور مرتے ہیں، جو مچھلی وغیرہ جو پانی کے جتنے بھی جاندار ہیں، تو وہ کھارے پانی کی وجہ سے اس کے اندر وہ سڑتے نہیں ہیں، وہ کھارا پانی ان کو سڑنے نہیں دیتا، ورنہ کتنی بدبو ہو جاتی نا، آپ خود سوچیں. تو سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے رکھا ہے سی فوڈ، وہ بہت ہی بہترین ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پھر ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، جہاز، بڑے بڑے جہاز جو چلتے تھے پہلے، تو سمندر ہی ذریعہ تھا اس کا، کوئی اور تو ذریعہ تھا نہیں. تو بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اس سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں. پھر سمندر میں سے موتی نکالے جاتے ہیں، ہیرے، جواہرات، جو زیورات بنانے کے کام میں آتے ہیں. تو ایک پانی جو ہے جو پینے کے لحاظ سے ناکارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے سارے فوائد رکھ دیے، اور اتنی ساری نعمتیں جو ہمیں مفت میں مل جاتی ہیں، جن پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو کفار مکہ، وہ لوگ ان ساری چیزوں سے فائدے اٹھاتے تھے، وہ دیکھتے تھے واقعی میں یہ دونوں قسم کے پانی کے ذخیرے ہیں، سمندر ان کے اطراف ہی میں تھا، اور وہ ان سے فائدے بھی اٹھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ان چیزوں پر غور تو کرو، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے تمہارے لیے فائدے کی چیزیں نکالی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لہٰذا تم اس کے شکر گزار بنو، اللہ تعالیٰ ہی کے آگے جھکو. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شکر جو ہوتا ہے، یعنی شکر کی بات کی گئی ہے آیت کے اختتام پر، تو شکر صرف زبان ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے، انسان کی عبادت سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے آگے انسان جھکے، اسی کی عبادت کرے، اسی کی تعریف کے گن گائے. تو یہ جو پانی کا کھارا اور میٹھا ہونا، انسان کی عمروں کا کم اور زیادہ ہونا، یا جو بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کسی کو کم اور زیادہ ملنا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی قضا اور قدر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسباب مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی عمریں مخصوص کرتا ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ. کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ انسان غور کرے کہ اتنے سارے بڑے بڑے ذخیرے، کشتیوں کو بس میں کر دینا، سمندر پر کشتیوں کا چلنا، سمندر سے یہ سارے سمندر سے سارے موتی جواہرات نکالنا، یہ کس نے پیدا کیا جو تم نکالتے ہو؟ تم تو اس کے پیدا کرنے والے نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارے کوئی بت ہیں. تو لہٰذا پھر تم شکر گزار بھی کس کے بنو؟ اللہ تعالیٰ ہی کے شکر گزار بنو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے. آگے دیکھیے، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں. قطمیر کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت ہی حقیر. اس جلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے، یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشل کبھی کھجور کھول کر دیکھیے، تو جب آپ کھجور کھولیں گے تو گٹھلی پر ایک ہلکا سا پردہ پڑا ہوتا ہے، باریک سا وائٹ، وہ قطمیر اس کو کہا جاتا ہے. قاف توئے میم را، یہ ثلاثی مزید ہے یعنی ربائی ہے اس کا مادہ. چار اس میں آ رہے ہیں لیٹر. کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے جھلی یا پردہ. اور دراصل یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس لفظ سے انتہائی قلیل مقدار مراد ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور باقی کوئی یعنی کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی ایک کھجور کی جو جھلی ہوتی ہے گٹھلی کے اوپر وہ تک پیدا نہیں کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. یعنی جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو خود ان کو اپنی بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے وہ بے وقوفی کر رہے ہیں، نادانی میں مبتلا ہیں. تو سورج اور چاند، اتنے بڑے بڑے سیارے، اس کو دیکھیں تو کون ہے جس نے اس کو مسخر کر رکھا ہے، ان چاند ستاروں کو، سورج کو؟ کون دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو پرو کر لے آتا ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں کہ دن اور رات کا نکلنا، چاند اور سورج کا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، سورج کا روز آنا نکلنا، اور اہل زمین کے لیے روشنی مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، یہ نظام قائم کیا ہے. تو یہ نظام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ایک رب ہے جو یہ تمام نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، جو سنبھالے ہوئے ہے، برقرار رکھے ہوئے ہے. اور پھر جب یہ سب نظام درہم برہم ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، بسات لپیٹ دی جائے گی، تو اسی کا نام قیامت ہے. تو لہذا جس نے یہ سب نظام قائم کیا ہے اسی کی عبادت زیب دیتی ہے. یہ جو معبود ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے تصرف میں، ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے یہاں پر ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. انہیں پکارا تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں شریک کرو یا تم ہماری عبادت کیا کرو، بلکہ ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ ان کی کوئی دعا ہمیں پہنچی ہی نہیں، اور ان کی کوئی جو نظر و نیاز تھی ان کی، ان تک ہماری رسائی ہوئی ہی نہیں. یعنی وہ لوگ خود انکار کر دیں گے. تو مشرکوں کی جو فریادیں ہیں وہ سب رائے گاں چلی گئی سمجھے. یعنی وہ پکارتے بھی ہیں اگر بتوں کو، تو جن کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں، جن سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود کوئی نہ جواب دے سکتے ہیں نہ سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافروں کی دعائیں ہیں، یعنی بتوں کے آگے جو دعائیں کرتے ہیں، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یعنی سب رائے گاں گئی، بیکار گئیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام ان معبودان کو بھی حاضر کیا جائے گا، خواہ وہ کوئی بت ہوں یا پتھر ہوں یا پیغمبر یا فرشتے یا بزرگ یا کوئی اور بھی ہوں بے جان قسم کے بت. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا سلسلہ تھا، انہیں بتوں میں بھی جان ڈال کر میدان حشر میں ان کو لا کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اور ان کے عبادت گزاروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اور یہ مکالمہ دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بے جان بت پھر اس وقت مشرکوں کے خلاف، انہیں خود ان کی جو پوجا کرتے تھے انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ پھر کہاں کے رہیں گے کہ جن پہ تکیہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہوگا نا، کہ جن بتوں پر انہوں نے تکیہ کیا تھا اور جن بتوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، وہی بت الٹا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو انسان کہیں کا نہیں رہے گا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن جو معبود ہوں گے اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو خبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو موجود اور غیر موجود گزشتہ اور آنے والے حالات سے پوری طرح خبردار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ خبر آئی ہے ہمیں قرآن میں کہ اس دن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ایسا ہوگا ضرور۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشا یذھبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک الی اللہ بعزیز۔ لوگو، تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ غنی کا جو لفظ ہے یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز سے بے نیاز، مستغنا، یعنی کسی کی نہ مدد کا محتاج ہے اور نہ اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے، اور حمید سے مراد کہ وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے نہ کرے مگر اس کا شکر، اس کی تعریف خود بخود اس کو پہنچتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور یہ دونوں صفات ایک جگہ لائی گئی ہیں کہ وہ صرف محض غنی نہیں ہے بلکہ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، اور وہ اس کا غنا ایسا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ سب کو رزق بہم پہنچاتا ہے، سب کو فائدے پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی عطا سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہر ایک پر برس رہی ہے، اس کی بارش رحمتوں کی۔ تو وہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور اگر سارے کے سارے اس کے اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ اس کی تعریف ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ تو جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو اپنے خود کو ہے، اور جو تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی انسان کو خود ہے، یعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ بس ہر نعمت جو اس نے بندوں پر کی ہے اس پر وہ حمد اور شکر کا مستحق ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْءُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں مگر وہ جس نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو اس کو اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو فالو کرنے والے تھے ان کے بوجھ میں، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں پڑھا تھا، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ وہ اٹھائیں گے ان کے بوجھ اور ساتھ میں ان کے بھی بوجھ، یعنی جو دوسرے جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتن سیئتن کان علیہ وزرہا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، کہ جس نے کوئی بری سنت یعنی برا طریقہ ایجاد کیا، لہذا اس کا بوجھ تو اس پر ہوگا ہی، پھر جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے یعنی اس کے عمل کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے عمل کیا تو ان کا بھی اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو یہ دوسروں کا بوجھ بھی در حقیقت ان کا اپنا ہی بوجھ ہے کہ انہوں نے ان دوسروں کو گمراہ کیا تھا. مسقلتن ایو نفس مسقلتن، یعنی ایسا شخص جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہوگا وہ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے رشتہ دار کو بھی بلائے گا تو وہ اس پر آمادہ نہ ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. اور جو وزر کا لفظ آتا ہے بالخصوص گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اس کا ضابطہ وہی ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کرے کوئی اور اس کا بدلہ کسی اور کو دیا جائے، سزا کسی اور کو دی جائے. تو جس نے جتنا گناہ کیا ہوگا اس کو اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا بدلہ، بلکہ جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس کا بدلہ ہوگا. لیکن ہاں، جس نے کوئی ایسا گناہ ایجاد کیا کہ جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بھی گناہ کرتے رہے، یعنی کوئی شرکیہ عقیدہ ہے، کوئی بدعت ہے، یا کوئی ایسا کام جو فحش کام ہے، جو گناہ کا کام ہے، تو جس نے کھلم کھلا کیا اور لوگوں کو بھی دعوت دی اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کرتے رہے، لہذا اس کو اپنا گناہ تو سمیٹ نہیں ہوگا اس کا بدلہ، اور ساتھ میں جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کر فالو کیا تھا ان سب کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے حصے میں آئے گا. تو انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. آج آپ دیکھیں نا کہ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں رشتہ داروں کو یا دنیا میں کہ اچھا فلاں ہمارا رشتہ دار بہت بڑی پوزیشن پر ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے. تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کسی کو بچا لے، زیادتی کرنے کے بعد بھی اس کو سپورٹ مل جائے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. پہلی بات تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان پکارے گا بھی کہ اچھا تھوڑا سا میرا سمیٹ لو تو بھی کوئی نہیں آئے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ آج ہی ہم کر لیں کچھ عمل ایسے جس کی بنا پر آخرت میں ہمیں اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں ساتھ میں کہ اللہ کرے کہ ہم کو کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ جو ہم نیک کام چھوڑ جائیں دنیا میں، کہ جس کی بنا پر بعد میں بھی لوگ اس کو دیکھ کر فالو کریں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی برا کام دنیا میں پھیلے یا کوئی ہم ایسی بری سنت چھوڑیں جس کی بنا پر لوگ اس کو فالو کریں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا قریب رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا. ہاں، کیا چیز کام آ سکتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، جو غیب پر ایمان لاتا ہو، جو نماز قائم کرتا ہو، جو ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، جو اپنا تزکیہ کرتا ہو، کیونکہ اس کا یہ تزکیہ اس کے اپنے خود کے نفس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تزکیہ ہی دراصل اس کے اپنے خود کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے برائیوں کو باہر نکالے اور نیکیوں کو پروان چڑھائے. تزکیہ دراصل ڈبل پروسیس کو کہتے ہیں، دوہرا کام ہے. ایک ہوتا ہے نکالنا اور ایک ہوتا ہے داخل کرنا. جیسے کہ جب ایک باغ کا جو مالی ہوتا ہے اپنے گارڈن میں، جب اسے کوئی نئی چیز گرو کرنی ہو، پودے لگانے ہو، تو پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو سینچتا ہے اور صاف کرتا ہے، جیسے کسان کرتا ہے یا گارڈنر کرتا ہے. تو پہلے زمین کو صاف کیا جاتا ہے، وہاں سے جو جنگلی جھاڑ پودے ہوتے ہیں اس کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد زمین کو سینچا جاتا ہے، پھر اس کے اندر نیا بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ نئے پودے وہاں پر اچھے طریقے سے گرو ہو سکیں. تو یہی تزکیہ ہے دراصل، ڈبل پروسیس، کہ جب تک پہلے آپ اندر کی صفائی نہیں کریں گے اچھائیاں ڈیولپ نہیں ہو سکتی، نیکیاں پروان نہیں چڑھ سکتی. نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے برائیوں کو باہر نکالا جائے. تو یہ تزکیہ ہے. تو جو بھی تزکیہ کرے گا یہ خود اس کے لیے اپنے فائدے مند ہوگا، اور لوٹ کر آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے موازنہ کیا گیا ہے کہ جو نابینا ہے اور بینا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی ہے وہ وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو آنکھوں والا ہے۔ تو یہاں پر دراصل نابینا کو ایک مشرک سے تشبیہ دی گئی ہے اور آنکھیں والے کو ایک مسلمان سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے اس طرح دل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیاں دیکھتا ہے لیکن غور کرنا گوارا نہیں کرتا، اور دوسرا شخص ہے انہی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر خم کر دیتا ہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا دل سرشار ہو جاتا ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو جاتی ہے، زبان پر آتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جہالت کی تاریکیوں میں بڑھ رہا ہے اور دوسرا علم کی روشنی میں محتاط رہ کر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں اپنے طرز عمل یعنی اپنے زندگی کے گزارنے کے طریقے سے الگ الگ ہیں، تو انجام بھی دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ جس طرح ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والے کو ٹھنڈی چھاؤں والی اور دوسری نعمتوں والی جنت نصیب ہوگی، اور جہالت کے اندھیرے میں بھٹکنے والے کو ایک جہنم یا آگ سے واسطہ پڑے گا۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دھوپ کی تپش اور سایہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے۔ تو جو زندہ ہے دراصل وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور جو مردہ ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، یعنی حق قبول کرنے کے لیے اس کا دل مردہ ہے، لہٰذا اس کو مردے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو یہاں پر دراصل مراد یہی ہے کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن سکتے، تو اسی طرح سے جو دنیا میں ہیں اور جنہوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں وہ بھی آپ کی بات نہیں سن سکتے، دونوں برابر ہیں۔ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قبروں میں پڑے لوگوں سے مراد یعنی مردہ دل کافر لوگ ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ظاہری معنوں میں لیں کہ جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں انہیں اللہ تو سنا سکتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں جا پہنچے ہیں، عالم دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یوں مثال سمجھیے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، سوئے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی گفتگو نہیں سن سکتا، کیونکہ عالم بیداری ایک الگ ہے اور عالم خواب ایک الگ دنیا ہے، حالانکہ یہ دونوں عالم عالم دنیا ہی سے تعلق ہیں، یعنی خواب اور گفتگو، لیکن عالم برزخ دنیا سے متعلق نہیں بلکہ بالکل ایک الگ عالم ہے۔ تو جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ دنیا والوں کی بات نہیں سن سکتے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں میں رہنے والے سنتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو جس طرح سے قبروں میں رہنے والے نہیں سن سکتے، اسی طرح سے یہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تبلیغ اور دعوت سے، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُورِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، کہ جن لوگوں نے نہ مانا ان کو ہم نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ ہماری پکڑ کیسی سخت تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، ہدایت اور ضلالت یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا، یعنی نبی آیا تھا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ایمان اور کفر کا کوئی پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجا، اور جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولی کلی قوم ہاد، اور وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تو ہر قوم کے لیے ہادی آیا اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حجت تمام کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا سزا دی گئی تو کوئی لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سزا کیوں دی گئی جبکہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کر سکیں۔ اس میں جو پاکیزہ کلمات کی بات کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا قول اور عمل دونوں یکساں ہوں، عمل صالح ہو تاکہ ہمارا عمل صالح ان پاکیزہ کلمات کو اوپر پہنچائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر معمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير